الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں بھائیوں، معزز نوجوانوں، شب قدر کے بارے میں نبی نماز میں آپ حضرات نے سورۃ القدر سماعت فرمائی. شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے لافانی کلام میں ایک مستقل سورت شب قدر کے بارے میں نازل کی، جس میں اللہ کا قرآن اتارا. جس رات کو اللہ نے ہزار مہینوں سے بہتر بتایا، جس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ، اور یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے، اور یہ فضیلتوں، یہ خصوصیات، یہ برکات کا سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے، جتنے گناہ اس کے اب تک ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. سورۃ القدر کی ترجمانی ارشاد نبوی کی ترجمانی آپ کے سامنے ہے. بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہیں رمضان ملے، اس میں روزوں کی توفیق ملے، رمضان کی راتیں ملے، اس میں قیام کی توفیق ملے، لیلۃ القدر ملے، اس میں عبادات کی توفیق ملے، قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت ملے، اللہ سے مانگنا میسر آئے، بہت ہی خوش نصیب ہوا. عمریں ہماری بہت مختصر ہیں، سرمایہ ہم کو بہت زیادہ حاصل کرنا ہے، عمر بہت کم، تیاری بہت لمبی، تھوڑے دنوں میں نہیں ختم ہونے والی زندگی کا سرمایہ فراہم کر لینا ہے. اس لیے اللہ نے اس امت پر خاص کرم یہ فرمایا، کچھ ایسے اوقات مقرر فرما دیے، کچھ ایسے مہینے بنائے، کچھ ایسی راتیں بنائی جس میں قدر کرنے والا شخص ہزاروں سال کی عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے. ہزاروں سال کی عبادت، اب یہ زمانے میں ہزاروں سال جینے کا تو تصور ہے نہیں، 100 سال بھی جینا شاذ نادر ہو گیا. 60-70 میں عام طور پر رخصتی ہو جاتی دنیا سے. اگر کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو بالغ ہونے کے بعد سے ہر سال رمضان میں آخری عشرے میں عبادات کا اہتمام راتوں میں کرے، خاص طور سے تاک راتوں میں کر لے، تو شب قدر تو اسے ہر صورت میں ملے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل گیا. اب زیادہ کتنا اس کی تو کوئی عقل نہیں مقرر کر سکتی. 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینوں سے بہتر. اس واسطے اگر آپ کی بہتر کی تحدید تو نہیں کر سکتے، اللہ جس کو خیر فرما دے اس کی حد نہیں بیان کر سکتے، لیکن ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے اگر آپ اسے 100 سال تجویز کر لیں تو صرف 10 سال میں 1000 سال کی عبادت ہو، 20 سال میں 2000 کی، 40 سال میں 4000 کی. بالے ہونے کے بعد سے لے کر اگر کوئی شخص 50-60 سال تک اہتمام کرتا رہا تو عمر تو اس کی بھی 60-70 برس کی، لیکن نیکی وہ لے کر جا سکتا ہے 1000 برسوں کی. یہ وضاحت مجھے اس لیے کرنی پڑی کہ اچانک جب سنتے ہیں نا کہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب لے کے جا سکتا ہے، بدلا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو. اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات تھی. فرشتے اترتے ہیں گناہوں کی بخشش اللہ جل شانہ کی طرف سے بندوں کے حق میں ہوتی رہتی ہے. عبادت میں مشغول شخص سے مسافرہ فرشتے کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادت والی حالت میں آدمی کے بدن میں ایک دم کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. ایک خاص قسم کا کیف اس کو عبادات کے درمیان میں پیدا ہو جاتا ہے. سمجھنا چاہیے کہ وہ مخصوص قبولیت کر رہا ہے. البتہ شب قدر کو متعین کر کے نہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ فلانی تاریخ کو، یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ رمضان میں تلاش کرو، رمضان کے آخری عشرے میں اسے ڈھونڈو، رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے ڈھونڈو، اسے پانے کی کوشش کرو. متعین کر کے نہیں بتایا گیا ہے. ہمارا بڑا فائدہ ہے یہ سمجھ کر کے 21 کو ہوگی عبادت کریں گے، یہ سمجھ کر کے 23 کو ہوگی عبادت کریں گے، یہ سمجھ کر کے 25 کو ہوگی عبادت کریں گے، اور یہ سمجھ کر کے 27 کو ہوگی عبادت کریں گے، اور یہ سمجھ کر کے 29 کو ہوگی عبادت کریں گے. تو ایک تو شب قدر ہوئی، دوسرے شب قدر کی تلاش میں کئی راتوں میں عبادت. یہ اسے متعین نہیں کیا جائے، اسی میں ہمارے لیے یہ سمجھنا لگ جائے کہ اب بھلائی اسی میں. باقی آپ کو سوچنے میں یہ بات آتی ہوگی کبھی کبھی کہ متعین کر کے کائے کو نہیں بتا دیے، کچھ متعین کر کے بتا دیے تو شاید زیادہ سہولت ہو جاتی. بتانے کے بعد سے تو نکلے تھے نبی علیہ السلام، لیکن اتنے بڑے خیر سے محرومی ہو گئی دو مسلمانوں کے آپس میں لڑتے رہنے کی وجہ سے. ہر سال یہ بات سنتے ہیں کہ مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے سے لڑنا خیر سے محرومی کا سبب بنتا ہے، تقریباً ہر سال سنتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑا کسی سال بند نہیں کرتے. اتنا دلچسپ مشغلہ ہے ایک دوسرے سے لڑتے رہنے کا. اس لیے برائے کرم اس کی نحوست کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں کہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا لڑنا یہ خیر سے محرومی کا سبب ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سمجھ میں نہیں آیا کسی کا کوئی کام, سمجھ میں نہیں آئی کسی کی کوئی بات, سمجھ میں نہیں آیا کسی کا کوئی عمل, الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی میرے علم میں یہ ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, اس واسطے میں تو نہیں کر سکتا ہوں. باقی آپ کر رہے ہیں تو آپ جانے, قصہ ختم ہو گیا. جھگڑے کی کیا بات ہے, لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال دوستو, بہت غیر معمولی فضیلت کی یہ شب ہے, شب قدر. کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں مولا تعالیٰ کو خوب منا لیں. اس میں آپ کیا کریں گے, مختلف قسم کے کام اپنے کو انجام دینے چاہیے. شریعت میں کوئی متعین عبادت نہیں ہے کہ یہ عبادت کرو ایسی کرو, یہ نہیں متعین ہے. کسی نے کسی انداز سے کوئی عبادت کی, اس کو لکھ دیا, ایک بات الگ ہے. ورنہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی صراحت نہیں کہ کوئی مخصوص عبادت ہو, بلکہ جس میں آدمی کو ذوق ہو, جس میں آدمی کا زیادہ دل لگتا ہو, جس میں آدمی کا زیادہ جی لگتا ہو, ایسی عبادت میں لگے رہنا چاہیے. اور ہمارا حال ایسا ہے کہ کسی ایک قسم کی عبادت میں زیادہ دیر تک لگنا مشکل ہے. اس واسطے ایسا کرنا کہ پہلے تو دو رکعت نماز صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لینا اور خوب گڑگڑا کے ہم تعالیٰ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا, اور استغفار کرنا, توبہ کرنا. اور یہ کیسا کرنا چاہیے, کیا حالت ہونی چاہیے آدمی کی, اس سلسلے میں صرف یہ دیکھ لیں آپ کہ اگر کوئی ہمارا چھوٹا ہے اور اس نے کوئی غلطی کر دی, اب ایسی صورت میں وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, قصور ہو گیا, گناہ ہو گیا, معاف کر دیجیے, تو کیسی حالت رہتی ہے؟ اس کی نگاہ اس کے نیچے, چہرہ اس کا کھینچا ہوا, شرمندگی کے آثار اس کی آنکھوں سے گھمایا, اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہوتی ہیں, آنسو اس کی آنکھ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, لرستی زبان سے کپ کپاتی حالت میں کہتا ہے اس سے قصور ہو گیا, معاف کر دیجیے. یہ جو معافی جاننے کی حالت ہے نا, اس کا نام ہے استغفار, اس کا نام ہے معافی کا طلب کرنا. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی کچھ معافی اس انداز سے ساتھیوں کو جاننا چاہیے. استغفار سمجھ میں آئے کہ شرمندگی ہے, سمجھ میں آئے کہ عاجزی بساری ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس میں اعتراف ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. سنائی دے رہا ہے کہ وہ زبان سے یوں کہہ رہا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ کسی معافی مانگنے والے سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں. کچھ اسی انداز کا اظہار بارگاہ رب العزت میں ہم گناہگاروں کو کرنا چاہیے. اس کے بعد جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, جتنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں ادا کریں, جتنی دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں, جتنا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں کریں, جتنا استغفار کر سکتے ہو کریں, جتنا کلمہ طیبہ دوہرا سکتے ہو دوہرائیں. مختلف قسم کی عبادات کی شکلوں میں سے الگ الگ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آدمی کو مشغول ہونا چاہیے, مگر کرو ذوق سے, شوق سے. اب اگر اتنا مشغول رہے عبادات میں, اتنا مشغول رہے عبادات میں کہ تھوڑا سا کمر سیدھی کرنے کی ضرورت پڑ گئی, کوئی حرج نہیں. آنکھ بند ہونے لگے, نیند کا غلبہ ہو جائے, تو ایسی صورت میں یا تو نیند کو بگانے کی کوشش کرے یا نہیں تو تھوڑی دیر لیٹ جائے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ گانا گندا حلبہ ہونا نیند کا گانا گندا پوجا تو آپ اٹھا دیجیے بات کیوں اس واسطے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر نیند کا غلبہ ہو جائے تو ایسی صورت میں تھوڑا سا سو جایا کرو, اس واسطے کہ اگر تم سو گے نہیں اسی حالت میں پڑھنے لگو گے تو پتہ نہیں کیا پڑھو گے نیند والی حالت میں, کہیں ایسا نہ کہ غلط پڑھنا شروع کر دو. حدیث میں آیا ہے اور بھائی قیام اللیل کا اہتمام بھی کرو کہ تہجد اہتمام سے پڑھو, اور دنوں میں تو عام طور پر پڑھتے نہیں ہیں, ویسے ماشاءاللہ اس زمانے میں شعور بیدار ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں, لیکن ہم عام لوگ کم از کم یہ لات راتوں میں تہجد کا بھی ذرا خاص اہتمام کرتے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے مبارک مہینے میں ایسے مبارک دنے میں ایسی مبارک شبوں میں اللہ نے ہم کو اپنے گھر میں بلا لیا اور اپنے گھر میں بٹھا لیا, اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ آپ باہر جا کر دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے, آخری عشرہ ہے, تاب شبے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں, سب سے بہترین جگہ مسجد, سب سے بہترین جگہ بازار, بہترین مہینے میں بہترین عشرے میں بہترین راتوں میں بہترین جگہ لاکھوں لوگوں کا وقت خرچ ہوتا ہے, بہت ہی افسوسناک یہ صورت حال ہے. واسطے ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں کہ دیکھو رمضان مبارک آنے سے پہلے پہلے جو جو تمہاری ضرورتیں ہیں لا کے رکھ لو گھر میں, رمضان میں بازاروں کا رخ مت کرو. کون سی چیز آج ہم کو نہیں مل رہی ہے غیر رمضان میں؟ ایک بات تو یہ ہے بھائیو جس کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے, اور ایک دوسری چیز قرآن پاک تکمیل ہوگی. بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ذوق سے شوق سے جوش سے یقین تک قرآن پاک سننا, یہ بھی ان کی عنایت مہربانی ہے, سننے والے کو ڈبل ثواب دے دیتے ہیں. اور غیر رمضان میں ہر حرف پر دس نیکیاں, وہ بھی عام حالت میں. علماء کہتے ہیں کہ نماز والی حالت میں تو نیکیوں کی تعداد ایک ایک حرف پر بہت بڑھ جاتی ہے, اور رمضان میں تو نیکی کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اب ایسی صورت میں آپ سوچئے کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے شروع سے عقید تک قرآن پاک کو ذوق و شوق سے سنا, بے حساب نیکیاں ماشاءاللہ اس نے کما لیا. لیکن دوستوں یہ جو تعلق ہم نے رمضان مبارک میں قرآن پاک سے ظاہر کیا, ذرا اپنے آپ سے پوچھنا یہ قرآن شریف سے تعلق خالی رمضان میں ہی رکھنا چاہیے یا سال کے 12 مہینے رکھنا چاہیے؟ ہر ایک اپنے آپ سے اپنے ضمیر سے پوچھ لیا تو بس ہے کہ کیا اللہ کا کلام ایسا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ صرف ماہ رمضان میں اس سے تعلق رکھے, اور سال کے 11 مہینے قرآن پاک کو اٹھا کر بالائے طاق کرتے ہیں, کیا ایسا ہونا چاہیے؟ یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے ایک ارادہ یہ بھی کرنا ہے مبارک ساتھوں میں کہ ان شاء اللہ ہمارا قرآن پاک سے تعلق سال کے 12 مہینے کا ہوگا. اب اس میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے, اور دوسرے وہ ہیں جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے. جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے وہ روزانہ تھوڑی سی مقدار متعین کر لے کہ اسے پڑھنا, گھروں میں اس نظام کو زندہ کرنا, ہر مسلمان کے گھر میں ہر مسلمان تلاوت کرنا چاہیے. جب تک ایسا تھا گھروں میں شیاطین کا تسلط نہیں تھا, جنوں کا غلبہ نہیں تھا, مسائل کی بہتات نہیں تھی, پریشانیوں کے انبار نہیں تھے, عافیت کی زندگی گزر ہوتی تھی. اور اب مہینوں گزر جاتے ہیں, اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی. تو جن کو آتا ہے وہ تو تلاوت کا اہتمام کریں, اور جن کو نہیں آتا ہے کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں, کمانے کے لیے وقت نکالتے ہیں, کپڑے بدلنے کے لیے وقت نکالتے ہیں, دوستوں سے ملنے کے لیے وقت نکالتے ہیں, دعوتوں میں شرکت کے لیے وقت نکالتے ہیں, خوشیوں کی تقریبوں میں شرکت کے لیے وقت نکل جاتا ہے, غمی کی حالات میں شرکت کے لیے وقت نکل جاتا ہے. اگر نہیں ہمارے پاس ٹائم, تو قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب کو سیکھنے کا ٹائم نہیں. یہ بہت مایوب چیز ہے. تھوڑا سا وقت اس لائن سے فارغ کر کے سیکھنا چاہیے. انگریزی نہیں آتی, یہ زمانے میں انگریزی نہیں سیکھی, آپ تعجب کی بات ہے. تیلگو نہیں آتی, یہ زمانے میں تیلگو نہیں سیکھے, تعجب کی بات ہے. مجھے اخبار پڑھنا نہیں آتا جی, کون سی دنیا میں ہے آخر, اخبار بھی پڑھنا نہیں آیا تو آخر آتا کیا ہے. اس آدمی کی زبان میں دیکھو, یہ پوچھو پوری زندگی گزر جائے قرآن پاک پڑھنا آتا رہے, پڑھنا نہیں آتا, اور کوئی اسے یہ بولنے والا نہیں ہے کہ اگر تم نے قرآن ہی نہیں سیکھا تو پھر کیا سیکھا. جو قرآن اللہ کا کلام ہے, تمام کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ہے, اور قیامت تک کے واسطے انسانوں کی نجات کا سرمایہ اس میں موجود ہے, حق و باطل میں وہ تمیز کرنے والی ہے, لوگوں کے واسطے وہ ہدایت کا سامان ہے. جنہیں اسے سیکھنے کا خاص تو اسے اہتمام کرنا. پھر اب یہ سیکھنے کی چھوٹی سی تفصیل ہے. ایک ہے الفاظ سیکھنا, اس سے ثواب حاصل کر لو گے, اور ایک ہے معنی سیکھنا, مطلب سیکھنا, معلوم کرنا کہ اللہ کا منشا کیا ہے, اللہ کی مرضی کیا ہے. اس کے ذریعے سے آدمی کی زندگیوں میں صلاح اور درستی پیدا ہوگی. اب اس کی زندگی راہ راست پر آئے گی. اب تک وہ کتاب تلاوت تھی, اور اب اس کے حق میں یہ کتاب کتاب ہدایت ہوگی. صحیح راستے پر اب اس کی زندگی آ سکے گی, اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں, اس کی تمیز اس کے اندر پیدا ہوگی. اور جب اس مرحلے پر آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں پائی جانے والی جو بے شمار خرابیاں ہیں, ان خرابیوں کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک میں منع فرمایا گیا ہے کہ ظلم نہ کرو. ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے, اور ظلم کرنے والے کے ساتھ میں اللہ کی ناراضگی ہے, اور ظلم کرنے والے کا انجام خراب ہے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین قرآن میں آیا ہے. جب اسے پڑھیں گے تو ویسی صورت میں ظلم سے بچیں گے. جب ظلم سے بچیں گے تو ماحول اور معاشرے میں پائی جانے والی کتنی خرابیوں کا علاج ہو جائے گا. خرابیوں میں عمومی خرابی, خاص طور سے اس زمانے کے نوجوان جن خرابیوں میں گرفتار ہیں, ان میں سے یہ خرابی بے حیائی کی باتیں سننا, بے حیائی کے کام دیکھنا, بے حیائی میں مشغول ہونا. جب قرآن پاک پڑھیں گے تو معلوم ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ روکتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے. جب قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. شیطان تم کو تنگی سے ڈراتا ہے, بے حیائی کا حکم کرتا ہے. تو شیطان بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور رحمان بے حیائی سے روکتے ہیں. قرآن پاک ہے, جب یہ پڑھیں گے تو ویسی صورت میں کس کی مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ جو بے حیائی سے روکتے ہیں حق تعالیٰ ان کی مانیں گے, اور جو شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اس کے نہیں مانیں گے. اب ہم نے پڑھائی نہیں, تو اس کے نتیجے میں پوری زندگی بے حیائی کے کاموں میں, بالخصوص نوجوان طبقہ اس زمانے میں بہت زیادہ مشغول ہو گیا. گھروں میں بے حیائی کے مناظر ہیں, بازاروں میں بے حیائی کے مناظر ہیں, جیبوں میں موبائلوں میں بے حیائی کے مناظر ہیں, بے حیائی کی باتیں ہیں, بے حیائی کے گانے ہیں, بے حیائی کی حرکتیں ہیں. ہزاروں نوجوان اس سلسلے میں زندگیوں کو برباد کر. اس لیے دوستو, قرآن پاک اللہ جل شانہ کا وہ کلام ہے کہ جب کسی کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی زندگی ایک دم صحیح رخ پر آ جاتی ہے اور ساری خرابیوں کا علاج ہو سکتا ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کریں, کسی سمجھے ہوئے باقاعدہ عالم دین سے جس کی زندگی تقویٰ پرہیزگاری اور اللہ جل شانہ کی مرضیات کی رعایت والی ہو, اس سے تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دوسری چیز ہے جس چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا تھا. اور ایک تیسری چیز وہ یہ کہ بھائیوں, ہم اللہ جل شانہ کے بندے ہیں, مخلوق ہیں, سرتاپا ان کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے, ہر لمحہ ان کی عنایتیں ہمارے ساتھ میں ہیں, رحمتوں کی ایک بارش ہے جو ہمارے اوپر مسلسل برس رہی ہے, نعمتوں کا ایک نہیں ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ہمارے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے. ایسی صورت میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں رمضان ہی کے مہینے میں رہوں یا سال کے 12 مہینے رہوں؟ ذرا ہی اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے. عام طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان میں پابندی قابل رشک ہوتی ہے, جی دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے, نماز کا وہ اہتمام کی خوش مت پوچھو, قرآن سے وہ لگاؤ. یہی ایک تو ہم نے سنا گیا 6 دن میں ختم کر لیا, اب دوسری جگہ جا رہا ہوں, 10 دن میں ختم کر لیا, اب تیسری جگہ جا رہا ہوں. ماشاء اللہ بڑا شوق ہے اور اچھا ہے, بشرطے کہ صحیح پڑھا جا رہا ہوں. لیکن اب رمضان گیا, اب قرآن شریف سے منہ موڑ لیا, رمضان گیا نماز سے منہ موڑ لیا, رمضان گیا سچائی سے منہ موڑ لیا, اور رمضان گیا جھگڑوں سے بچنے کا اہتمام رمضان میں کرتے تھے تو جھگڑوں کی طرف رخ کر دیا, اور رمضان میں گناہوں سے بچتے تھے رمضان گیا تو پھر گناہوں میں مصروف ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین اسلام کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی. سمجھ میں آنے کے بعد سے ہم بولتے ہیں پارٹ ٹائم کی بندگی نہیں مطلوب ہے, فل ٹائم کی بندگی مطلوب ہے. ہم سال کے 12 مہینے اللہ کے بندے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہے 11 مہینے نفس کے بندے ہیں, 1 مہینہ رمضان کے اللہ کے بندے ہیں, ایسا کچھ ہے؟ ایسا تو ہے نہیں. جب ایسا نہیں ہے تو رمضان میں اللہ کی بندگی اور رمضان گیا تو نفس کی بندگی. اس لیے ایک بہت ہی فکر دلا دینے والی بات آپ کو ہم سنا رہے ہیں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کی زندگی دین کے مطابق ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے رمضان میں کیے گئے اعمال قبول. اتنا تو رمضان آ رہے ہیں, رمضان جا رہے ہیں, ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. جیسے پہلے تھے ٹھیک ویسے ہی ہے, بلکہ عین رمضان کی حالت میں بھی ارادہ رکھتے رمضان جانے کے بعد پھر کرتا ہوں, کسی سے انبن ہو گئی تب تو ایسی طرح سے بولتا تھا رمضان ہے بول کے خاموش بیٹھ جاؤں گا, رمضان جان دے پھر دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ رمضان میں ارادہ ہے رمضان جانے کے بعد پھر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جاؤں گا. بھائی اس کا نام بندگی نہیں ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا کام ہے اللہ کے حکم کے آگے جھکے رہنا. گالی نہیں دیتے رمضان میں, رمضان گیا کوئی رکاوٹ اب باقی نہیں, جھوٹ بولنے کا کام ہے رمضان گیا, جھوٹ کا دروازہ کھل گیا. دھوکا دینے کا کام ہے رمضان گیا, جھوٹ کا دروازہ کھل گیا. عزیز و اقارب اہل خاندان ماتحت اور چھوٹوں کو اذیتیں تکلیفیں پہنچانے کا مسئلہ ہے, رمضان گیا تو وہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا, اور بہت سے گھروں میں تو رمضان میں بھی چل رہا ہے, جگہ سے گزرنا ہو رہا تھا تو ایک صاحب رومال لپٹ لے کے روتے ہوئے باہر آئے اور دوستوں سے بول رہے تھے کچھ بھی نہیں کرا بھائی میں, مگر دیکھو ہاتھ کاٹ دی. ارے ہوا کیا بولے تو نہیں, وہ لال بازار کو لے جاؤ بولے تو نہیں لے جاؤ, بس رمضان میں بھی لڑنا نہیں چھوڑا. قرآن پاک کی تعلیم سے دوری, نبوی تعلیمات سے محرومی, اور دین سیکھنے کا ذوق نہیں ہونے کی وجہ سے ایک رسمی صورتحال اس زمانے میں چل پڑی ہے. دعا کرنا چاہیے کہ حقیقی دولت دین سے اللہ ہر ہر مسلمان کو سرفراز کرے. موجودہ جو حالات ہیں بھائیوں, اس مبارک شب میں, ان مبارک ساعتوں میں, اس کی طرف بھی تھوڑی سی آپ کو توجہ دلا دینا بہت زیادہ ضروری معلوم ہوتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ بھائیوں اس وقت میں اسلام دشمن طاقتوں نے کمر کس لی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے, اور سارے مادی وسائل ان کے پاس ہیں, اور سارے شر پسند گٹھ جوڑ کر چکے ہیں. اب ایسی صورت میں اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ اپنے منصوبوں میں فیل ہو جائے اور ہمارے ساتھ اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو جائے, تو پھر ایسی صورت میں ہمارا رشتہ, ہمارا تعلق اللہ جل شانہ سے درست, اور ہمارا رابطہ, ہماری نسبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دم صحیح ہو جانا چاہیے. کیسی رہنا؟ کہتے ہیں کہ صاحب وہ کمپاس ہوتا ہے قبلہ نما جہاد بتانے والا ایک آلہ ہوتا ہے, مشرق مغرب شمال جو خوب آسانی سے سمجھ میں آتا, اس میں قبلہ کدھر ہے سمجھ میں آتا. اب یہاں رہنے والے لوگوں کو تو خالی ایسٹ ویسٹ دیکھ لینا کافی ہو جاتا ہے. اس میں اس آلے کی کیا خصوصیت رہتی؟ مسجد میں رکھ کے دیکھے تو بھی صحیح سمت بتاتا, گھر میں رکھ کے دیکھے تو بھی صحیح بتاتا, بازار میں رکھ کے دیکھے تو بھی صحیح بتاتا, سفر میں رکھ کے دیکھے تو بھی صحیح بتاتا, غصے میں رکھ کے دیکھے تو بھی صحیح بتاتا, خوشی میں رکھ کے دیکھے تو بھی صحیح بتاتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان یہ قبلہ نما ہونا چاہیے, قبلہ نما مسجد میں ہے اتنا صحیح سمت بتاتا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے نیک پورے محلے میں کوئی نہیں ہوتا, اور بازار میں گیا تو اس کا رخ اتنا بدلا ہوا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد میں دیکھ کے میں دھوکے میں آ گیا جی, مسجد میں سمت الگ بتا رہا, بازار میں الگ بتا رہا, خوشی میں الگ بتا رہا, غصے میں الگ بتا رہا, گھر میں الگ بتا رہا, آفس میں الگ بتا رہا, بڑوں کے ساتھ بھی الگ بتا رہا ہے, چھوٹوں کے ساتھ بھی الگ بتا رہا ہے. ایک مسلمان کا بازار اور مسجد, ایک مسلمان کا گھر اور دفتر, ایک مسلمان کی خوشی اور غمی, تمام حالتوں میں اس کا رخ بالکل صحیح رہتا ہے حکم کے اعتبار سے, اللہ جل شانہ کے حکم کی طرف اور طریقے کے اعتبار سے اس کا رخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا ہے. اگر ایسے سچے پکے بن جانے کا ارادہ کر لیے مسلمان, اور ایک بہت بڑی تعداد اس سلسلے میں اس رخ پر آ گئی, تو آپ دیکھیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام باطل طاقتیں بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی, دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہوں گے, اہل اسلام کو پھر کر بلند قدم چھوڑے گی, اور اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال ہوگی, اور باطل پاش پاش ہو کر رہ جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان کو ایسی تبدیلی کا ارادہ کرنا. اور معزز دوستوں, حالات بہت جو سننے میں آ رہے ہیں اس کے پیش نظر کچھ نوجوانوں کو بھی متوجہ کرنا ہے, دیکھو ذرا ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا کرو, بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچاؤ, نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے سلسلے میں حدود توڑ دینے کا ایک عمومی اس وقت میں وبا سی چل پڑی ہے, ذرا اس سے اپنے آپ کو بچائیے, ورنہ اگر برائیوں بے حیائیوں بدکاریوں سے اگر پرہیز نہیں ہوگا, یہ تو سن کے تعجب ہوتا ہے, روزے والی حالت میں بھی آدمی اس قسم کے گناہ سے نہیں بچتا ہے, جبکہ روزہ سال کے 11 مہینے کے روزے کے ساتھ پھر یہ سال کے 12 مہینے مہینے کا روزہ یہ جان پیدا کرتا ہے, دو قسم کے روزے ہیں نا. روزے کے معنی کیا ہے؟ جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رکنا, کھانے سے روکا رکنا, پانی سے روکا رک جانا, نفسانی خواہش پورا کرنے سے دن میں اپنے آپ کو اپنی حلال بیوی سے خواہش پوری کرنے سے رکنا, اس کا نام ہے روزہ. جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے رکنا. اب یہ جس چیز سے اللہ نے روکا دو قسم کے ہیں, ایک وہ ہے کہ سال کے 12 مہینے اللہ نے روکا, اور ایک وہ ہے کہ صرف 1 مہینے میں اللہ نے روکا. یہ 1 مہینے میں اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں جان آتی ہے, سال کے 12 مہینے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنے کے ساتھ یہ روزہ رکھنا. سمجھنا بات کو اچھی طرح, ورنہ تو روزہ بھی ہے بدنی جائی بھی چل رہی ہے, روزہ بھی ہے فلما بھی دیکھ رہے ہیں, روزہ بھی ہے گارے بھی گا رہے ہیں, اور روزہ بھی ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں, روزہ بھی ہے دھوکہ بھی دے رہے ہیں, روزہ بھی ہے ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں. ایسا جو آئے ہوئے ہیں وہ سنا رہا ہوں آپ میرے بھائیو, یہ حقیقت دین سے نا آشنائی کی وجہ سے یہ صورتحال بن رہی ہے. اس لیے دوستو اس مبارک شب میں کسی بھی لائن کا کوئی گناہ کرنے کا ہم اب تک عادی رہے ہیں تو اس سے توبہ کرنے کا خاص اہتمام کیا, خاص طور سے لباس اور غذا کے بارے میں بہت احتیاط کیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے, جو دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہے, ہم رمضان میں مانگتے ہیں, رمضان کے اخیر اشرے میں مانگتے ہیں, تاخ راتوں میں مانگتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھ کے مانگتے ہیں, اور دعا قبول ہوتی ہے بھی دکھائی نہیں دیتی ہے, کیا قصہ ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس میں پریشان ہو جاتے لوگ, بلکہ بعض بعض تو اللہ پر اعتراض کرنے لگتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں مانگ کے بہت مانگ کے دیکھ لیا اب اللہ پر اعتراض کر لیا, رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس واسطے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کون سی حالت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے, حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی لمبے سفر پر نکلا, راستے میں تھک ہار کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے, یا رب یا رب کہہ کے پکارتا ہے, لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ انا استجاب لها مطعمه حرام وملبسه حرام, اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا لباس بھی حلال کا نہیں ہے اور اس کی غذا بھی حلال کا نہیں ہے, اس کے روٹی چٹنی سے پاکیزہ استعمال کرنے کی عادت ہے, کچھ نہیں ہے. یہ دو روزہ زندگی میں شمن تمن کا کچھ نہیں ہے, حلال مل جائے روٹی چٹنی ٹھیک ہے, حلال ملے اور اچھی ملے وہ بھی ٹھیک ہے, حلال ملے عمدہ رضا ملے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کمپٹیشن میں صحیح غلط دیکھنا نکالا, یہ صحیح نہیں ہے. حلال چیز کا استعمال, دعا کیسے کن کن حالتوں میں نہیں قبول ہوتی وہ بھی سن لیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دعا ایسی حالت میں کی جاتی ہے جس حالت میں اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے وہ دعا میں قبول نہیں ہوتی, غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسے ہی حدیثوں میں آتا ہے بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ دکھائے, مانگ رہا ہوں ابھی ہونا بلکہ نہیں بیٹھ جانا, یا اپنا دو وقت مانگ لیا پوری نہیں ہوئی تو نہیں بھائی قبولی نہیں ہو رہی, کیا فائدہ مانگ کے سر, مطلب یہ جلدی کرنا, جلدی کرنا تو حدیث میں آتا ہے کہ نہیں قبول ہوگی. اس واسطے کہ بندے کے لیے کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے, بندے کو تھوڑا ہی معلوم ہے. ہمارا 10-11 سال کا بچہ ہم سے وزندار گاڑی مانگتا تھا, گاڑیوں کے نام نکل گئے اس وقت میں کہ کچھ مت پوچھو, وزن وزن گاڑیاں. اب وہ جو 10 سال کا 11 سال کا ہے وہ گاڑی مانگ رہا باپ سے, نہیں دلا رہا, میں پڑھتا نہیں دیکھو اگر نہیں دلائے تو تب بھی نہیں دلاتا, رو کے مانگتا تب بھی نہیں دلاتا, آدھا پاوا پٹکتا تب بھی نہیں دلاتا, روس کے منہ کھلانے کے بیٹھ جاتا, کھانا پینا چھوڑ دیتا تب بھی نہیں مانگتا. اب وہ سوچنے میں پڑ جاتا, بابا سے مانگ رہا ہوں, میں بیٹا ہوں ان کا, بابا ہے میرے, میں ان سے مانگ رہا ہوں اور میری مانگ پوری نہیں ہو رہی, کیا قصہ ہے؟ اب وہ بچہ مانگتا رہا, خواہش کرتا رہا, روتا دھوتا, اس نے 10-11 سال اور گزارے, اب بچہ ہو گیا 22 سال, ہاتھ پاؤں مضبوط ہو گئے, گاڑی چلانے کے لائق ہو گیا, بیلنس برقرار رکھنے کے قابل ہو گیا اور ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہو گیا اور گاڑی چلانے کے لیے قانونی کاغذ حاصل کر لیا, اب اس کو دلا رہے ہیں 22 سال میں. تو بچے کی مانگ پوری ہوئی, مانگ شروع ہوئی تھی 11 سال میں, پوری کب ہوئی؟ 22 سال میں. تو بچے کی مانگ پوری ہونے میں بچے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, باپ کو معلوم ہو رہا تھا کہ اگر میں نے 11 سال کی عمر میں اس بچے کو گاڑی دلا دی تو ہاتھ پاؤں بھی توڑ لے گا اور ہو سکتا ہے کہ جان سے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے. باپ کے دل و دماغ میں مصلحت ہے, بچے کے دل میں مصلحت نہیں, وہ نہیں جانتا ہے. ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ ایک بندہ ہے اپنے اللہ سے مانگتا ہے, مانگنا چاہیے, مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اسے فوراً پوری ہوتی ہوئی اپنی دعا دکھائی نہیں دے رہی ہے تو کم از کم اتنا تو سمجھے کہ میں تو یہ چاہ رہا ہوں شاید اللہ کی حکمت میں مصلحت میں ابھی پورا کرنا نہیں ہے, میرے لیے شاید اسی میں خیر ہے کہ ابھی وہ پوری نہیں ہو رہی, کہ اتنا بھی نہیں سوچ سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ دعا تو ایمان والے کی ہر حالت میں قبول ہوتی ہے, البتہ قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں, سوچ سے صبر کرنا. حدیث میں آتا ہے جب تک جلدی نہیں کرتا اس وقت تک دعا قبول ہوتی ہے, جلدی نہیں کرنا, مانگتے رہو بس, مانگنا عاجزی ہے، انکساری ہے، مانگنا اللہ کو پسند ہے، مانگنا بھی عبادت ہے، اور دنیا میں کسی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بچپن میں بھائیوں کی وجہ سے باپ سے جدا ہو گئے، اب وہ رو رہے ہیں، جھو رہے ہیں اور تلاش کروا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ یوسف مل جائے، چاہ رہے ہیں کہ یوسف مل جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچپن میں گئے تھے، بڑے ہونے کے بعد جب مصر کے بادشاہ بن گئے تب کہیں جا کر ملے۔ ایک حکمت ہے مولا کی، ایک مصلحت ہوتی ہے، کسی کی جلدی پوری کرتے ہیں، کسی کے کچھ عرصے کے بعد پوری کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ کوئی کوئی مانگ بندے کی ایسی ہوتی ہے کہ دنیا میں پورا کرنا مصلحت نہیں ہوتا، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے آخرت کے ذخیرے کے طور پر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کے اوپر خاص کرم فرمائیں گے اور اس کو بہت بڑا انعام دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا بدلہ ہے، تو وہ بڑے بدلے کو دیکھ کر حیرت سے پوچھے گا کہ اے اللہ، یہ میرے کون سے عمل کا بدلہ ہے؟ ایسا تو کوئی کام میں نے کیا نہیں کہ جس کا صلہ، جس کا انعام اتنا بڑا ہو، یہ میرے کون سے عمل کا بدلہ ہے؟ تو اللہ کے نشانوں کو فرمائیں گے، تم ہم سے دعائیں مانگتے تھے، دنیا میں پورا کرنا ہماری مصلحت نہیں تھا، ہم نے تمہاری وہ دعا قبول کر کے آخرت کے واسطے محفوظ کر دی تھی، یہ تمہاری دعاؤں کا بدلہ ہے۔ تب کہیں جا کر وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، جب معاملہ ایسا ہے تو میری جو دعائیں دنیا میں ہوئی تھی ان میں سے کچھ قبول ہوئی تھی، وہ بھی نہیں قبول ہوتے تو اچھا تھا۔ کیوں بولے؟ بہرحال بھائی، یہ مانگنے کے کا مہینہ، مانگ لینے کا مہینہ ہے، مانگنے کی یہ شبیں ہیں۔ خوب مانگو، دین بھی مانگو، دنیا کا حسنہ بھی مانگو، اولاد کی نیکی مانگو، عورتوں کی دینداری مانگو، اپنے لیے سلامت ربی مانگو، دین حق پر استقامت مانگو اور گمراہیوں سے حفاظت کے سلسلے میں بارگاہ الہی میں رو رو کر عرض کیجیے کہ اللہ، گمراہی سے ہم کو بچا لیجیے۔ آج دنیا میں ہزاروں راستے گمراہی کے دشمنوں نے کھول دیے، شاید گمراہی کے اتنے کثیر راستے اس سے پہلے کبھی ہوئے زمین پر ظاہر نہیں ہوئے تھے جتنے آج ظاہر۔ قدم قدم پر گمراہی کا سامان ہے، اس واسطے اللہ کے نشانوں سے گمراہی سے خوب حفاظت مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال بھائیوں، بہت زیادہ سننے کی یہ رات نہیں ہے بلکہ زیادہ کر لینے کی یہ رات ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا آپ کا یہ جمع ہونا اور کچھ کہنا سننا اللہ کے نزدیک پسندیدہ قرار دے دیا جائے اور ہمارے لیے اس چیز کو حق تعالیٰ جل شانہ و مقبولیت کا سامان بنائے۔ مختصر سی دعا ہوگی، اس کے بعد میں ہر شخص، ہر ساتھی اپنے اپنے انفرادی عمل میں مشغول رہنے کی کوشش کرے، اور اچھا یہ ہے کہ اپنے گھروں کو عبادتوں سے خوب آباد کریں۔ اور دیکھیے، یہاں ایک چٹھی آئی ہے بارش کے لیے دعا کی، آج صبح سے بارش کی دعا کا ماشاء اللہ اہتمام ہو رہا ہے، آج بھی یہاں چٹھی آئی۔ موسم برسات آ کر کافی دن ہو گئے، زمینیں خشک پڑی، کسان زمین الٹ پلٹ کر کے بیج زمین میں پھینکنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، ہزاروں ایکڑ زمین خالی پڑی ہے، تالابوں میں پانی کم ہو گئے، بور ویل خشک ہو گئے، جگہ جگہ لوگوں کو پانی کی بڑی قلت کا سامنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے برسانے ہی سے پانی برس سکتا ہے، اللہ کے دینے ہی سے پانی مل سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نشانوں میں بارش ہے، استغفار کی صورت میں بہت زیادہ ادا کرتے ہیں، توبہ ہونا گناہوں سے، گناہوں کی نوسط سے اللہ کی خصوصی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے خوب بارش کی دعا کا اہتمام کرنا، نافع بارش، نفع بارش نازل فرمانا۔ جب بھی آپ دعا کریں گے تو اللہ خوب پانی دے اور خوب بارشیں برسا بول سکتے ہیں، لیکن خوب کے ساتھ خوب نفع بخش بارشیں نازل فرمانا، خوب نفع بخش پانی نازل فرمانا۔ یوں بولیے، اس واسطے کہ پانی جہاں باعث رحمت ہے وہیں کثرت کی صورت میں سبب مصیبت بھی بن جاتا ہے. ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ میں مانگو. جیسے اولاد کو مانگتے ہیں تو خالی اولاد دے دے, چاند جیسا بیٹا دے دے, سورج جیسا بیٹا دے دے, خوبصورت ترین بیٹا دے دے, ایسا حسین و جمیل دے دے کہ دنیا میں اس جیسا حسین و جمیل کوئی نہ ہو. یہ تو مانگتے ہیں. اے اللہ نیک بیٹا دے دے, پرہیزگار بیٹا دے دے, فرما بردار بیٹا دے دے, دیندار بیٹا دے دے, تیرے حکموں کو زندہ کرنے والا اور تیرے حکموں کو پھیلانے والی ہو جاتا فرما. یہ مانگنے کا اہتمام نہیں ہوتا. جو چیز یہ مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فوائد کو, فائدے کو, دین کو وابستہ کرتے ہوئے مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ, اے کریم آقا, اے مہربان مولا, اے رحم فرمانے والے پروردگار, اے معاف فرمانے والے مولا, اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ, اس مغفرت والے مہینے میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اس دوزخ سے خلاصی کے دہے میں ہم سب کے حق میں دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ, میں سے کسی بھی محروم نہ فرما. اے اللہ, میں اپنے قصوروں کا اعتراف ہے اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ بہت معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. اپنے کرم سے مولا سب کے لیے معافی کا فیصلہ فرما. مولا کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ, علم نافع عطا فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما, ایمان اسلامی عطا فرما, اخلاص کی دولت نصیب فرما, اسلامی اخلاق عطا فرما. اے اللہ, عالم میں اسلام قبول والا فرما, حق کی آوازوں کو غالب فرما. اے کریم آقا, جب تک زندگی ہو اسلام میں جینا نصیب فرما. جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما. اے اللہ, دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کی گمراہی سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ, قدم قدم پر گمراہی کی شکلیں اس وقت میں ضرور پذیر. مولا, آپ کی مدد کے ہم طلبگار, آپ کی نصرت کے طلبگار. اے اللہ, آپ کی گرم فرما گمراہی کے شکار ہونے سے ہم کو, ہماری نسلوں کو بچا لے, نوجوانوں کو محفوظ فرما دے. اے اللہ, العالمین ہدایت کو عام فرما دے. اے اللہ, ہدایت کو عام فرما دے. اے اللہ, ہدایت کو عام فرما دے. قرآن پاک کی سچا تعلق عطا فرما, عبادتوں کا شوق عطا فرما, تلاوت کا شوق نصیب فرما, بڑوں کے احترام کی توفیق عطا فرما, ماں باپ کی ذات و خدمت کا حوصلہ نصیب فرما, چھوٹوں پر شفقت کا مزاج عطا فرما. اے اللہ, مزاجوں میں نرمی عطا فرما, آپس میں الفت و محبت نصیب فرما, اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما دے. اے کریم آقا, اپنے فضل و کرم سے دائم کی سعادت عطا فرما, ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے, سعادت دارین عطا فرما دے, سچی پکی توبہ کرنے والی بنا دے. اپنے محبوب بندوں میں اپنے کرم سے ہم کو شامل فرما. اے اللہ, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ, پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے, کمزوروں کو توانائی عطا فرما دے, جو بڑے گزر گئے ان کی مغفرت کر. فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کو جنت الفردوس عطا فرما, ان کی قبروں کو شادی عطا فرما, ان کے قبروں کو نورانی بنا دے, اور اللہ حیات اور زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ نوجوانوں کو دین کی داری بنا دے, اے اللہ نوجوانوں کو دین کی داری بنا دے, قرآن و سنت کے ترجمان بنا دے, اور بڑوں کو اے اللہ دین کے کاموں کی نگرانی اور رہبری کرنے والا بنا دے, نسلوں کو دین کے ستارے بنا دے. اے الہ العالمین, ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے. جو جو قرضوں میں گرے ہوئے ہیں مولا, قرضوں کی ادائیگی کے اسباب کو مہیا فرما دے. جو بے نگاہ ہیں مناسب جوڑا عطا فرما دے. اے الہ العالمین, جس کی جو ادائیگی خواہش ہو اپنے کرم سے عافیت سے پورا فرما, لوگوں کو ان کے مقاصد حسنا میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ, اے کریم اللہ, اپنی پکڑ سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ, ہم تیری ناراضگی سے تیری ہی پناہ طلب کرتے ہیں. اے اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اے اللہ, ہمیں پکڑ سے محفوظ فرما دے. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو. اے اللہ, گناہوں کو معاف فرما دے, پکڑ سے ہم سب کو بچا لے. اے اللہ, بارش عطا فرما, نفع بخش بارش نصیب فرما. اے اللہ, تالابوں کو بھر دے, کنوؤں کو سیراب فرما دے, اور اللہ گیہوں کو سیراب فرما دے, اور کھیتوں کو لہلہا دے. اے اللہ, پانی کے لیے پریشان آدموں کو پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ, رحم کا کرم کا آپ کے تمام رکھ فرما. اے اللہ, آپ کے محبوب بندوں میں جو جو ہے ماتا, ہم سب کو عطا فرما, اور جن جن شروع سے پناہ چاہیے ان تمام شروع سے ان سب کے پوری کی حفاظت فرما. اے اللہ, رمضان میں جو ذوق نام ہے, نمازوں کا عطا فرمایا, تلاوت کا عطا فرمایا, مولا اسے قائم اور دائم بنا دے ہماری زندگی میں. اے اللہ, سال کے بارہ مہینے آپ کا اطاعت گزار بنا دے, فرما بردار بنا دے, دیندار بنا دے, پرہیزگار بنا دے. اے اللہ, ہمارے روزوں کو قبول فرما لے, تراویح کو قبول فرما لے, قرآن پاک کی تلاوت کو قبول فرما لے, اذکار کو قبول فرما لے. اے الہ العالمین, اپنے فضل و کرم سے دین حق پر استقامت عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ویا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.